پھر کیا فرمایا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. یہاں پہ پھر فا آ گیا ہے. تو یعنی کچھ ان کے جرائم بتائے, کچھ بنی اسرائیل کی پھر حالات بتائے, پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فا, اب فبظلم من, پھر ان کے ظلم کی وجہ سے, من الذين, ان لوگوں کے, اب ظلم کی وضاحت کی جا رہی ہے, کیا انہوں نے ظلم کیا تھا؟ ہادو, وہ یہودی بن گئے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو یہودی بن گئے تھے, یعنی ان یہودی بن جانے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہی یہ مختلف, یعنی جو فہرست جرائم کی گنوائی جا رہی ہے, ان کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ حرمنا علیہم طیبات, ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات, یعنی جو پاک چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی. احلت لہم, جو ان کے لیے حلال تھی. اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے زیادتیوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانیاں اور باغیانہ روش کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پاک چیزیں ان پر جو ہیں وہ حرام کر دیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو جائز چیز ہو, جو حلال چیز ہو, اس کو حرام کر دیا جائے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی بھی ہے کہ کیا کیا چیزیں ان پر جو ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کو جو ہے وہ حلال کیا تھا. یعنی وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے تھے, جس میں گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی. سورت ہمیں الانعام میں اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ جو چیزیں حلال تھیں جو حرام کی وہ کیا تھیں, وہ تمام جانور حرام کیے جن کے ناخن ہوتے ہیں, اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام کر دی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت نافرمانی کی. تو حرام چیزیں جو ہیں بظاہر بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, لیکن جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام کہہ دیا ہے نا, کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے اوپر حلال کر لیں, جیسے انہوں نے یوم سب کو کیا, یا ہیلے بہانوں سے کر لیں. اس کو حرام سمجھنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے, ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. اور بعض اوقات بعض چیزوں کے جو ہے جسمانی نقصانات نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہے نا وہ اس لیے نہیں کی کہ یہ چیزیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. اگر یہ وجہ ہوتی نا کہ یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے, تو سب سے پہلے زہر حرام کیا جاتا, اس کو نہیں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا؟ تو جو حرام اللہ تعالیٰ چیزیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے اچھی نہیں ہیں, اس سے انسان کے اخلاق میں فساد پیدا ہوتا ہے. جیسے خون حرام ہے اور سور حرام ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اور اب موجودہ ریسرچ جو سامنے آ رہی ہے اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور سور کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان قوموں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر یہ زنا اور فحاشی کے کام زیادہ پائے جاتے ہیں, اور جانوروں میں سے وہ جانور جو ہے اس کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر بھی یعنی حلال چیزیں جو حرام ہیں اللہ نے, مطلب جو حلال ہیں وہ تو حلال ہی, اور جو حرام ہیں اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی ضمنی طور پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگوں کو چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, اور پتہ ہو کہ جس چیز سے مجھے الرجی ہے پھر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگوں کو نٹس سے ہوتی ہے, بعض کو کسی مسالے سے ہوتی ہے, بعض کو کسی فش کی ایک خاص قسم سے ہوتی ہے, بعض لوگوں کو یہ, اب بہار کا موسم ہے, پھول کھلتے ہیں, پتے آتے ہیں, درخت ہرے ہوتے ہیں, لیکن پولن الرجی ہو جاتی ہے. تو مطلب جس چیز سے الرجی ہے اس سے جتنا بچاؤ ہو سکے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے جسم کی, اپنی طاقتوں کی, صلاحیتوں کی حفاظت کی جائے. پھر اصل چیز کیا ہے کہ ہادو, وہ یہودی بن گئے تھے, اللہ نے تو ان کو مسلمان بنایا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان پر حلال کو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے. دوسری بات کیا ہے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے, بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اس میں آپ یاد رکھیں کہ صدہم میں جو ہے وہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں, کیا کیا؟ خود بھی رکنا, دوسروں کو بھی روکنا. اس میں اس کو کہتے ہیں لازم اور متعدی. لازم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اثر جو ہے صرف ایک کے پاس رہے, اور متعدی کیا ہوتا ہے کہ دوسروں پر چلا جائے. مثلا آپ اس کو یوں بھی یاد کر سکتی ہیں کہ جس کا اثر اپنی ذات تک ہو وہ تو لازم ہے. مثلا آپ کیا ہے کہ کھا رہی ہیں کسی چیز کو تو آپ تک اثر ہے نا, لیکن آپ مار رہی ہیں کسی کو تو پھر کیا ہے, لازم اور متعدی ہے. آپ مار رہی ہیں آپ پر بھی اثر ہو رہا ہے, جس کو مار رہی ہیں اس پر بھی اثر جا رہا ہے. تو بعض اوقات ایک فعل کا اثر ایک ہی ذات پر ہوتا ہے, اپنی ذات پر ہوتا ہے, اور بعض اوقات دوسرے پر بھی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی لازم اور متعدی؟ جیسے بیماریاں ہوتی ہیں چھوت کی بیماریاں, ہاں اس جس میں متعدی بیماریاں یعنی ایک سے دوسرے کو لگتی جاتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ لازم اور متعدی دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ لازم اور متعدی بولوں مشکل تو نہیں لگے گا, یہ خاص ایک اصطلاح ہے گرامر کی, میں نے کہا چلو یہ بھی سمجھ میں آ جائے. وہ بصدہم میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ رکنا بھی اور روکنا بھی, کس سے؟ اللہ کے راستے سے. اور انداز کیا تھا؟ کثیرا, بہت زیادہ. اور ہمارے اندر بھی بعض لوگ مسلمانوں میں سے بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہت روکتے ہیں, خود نہیں کرنا اوروں کو بھی نہیں کرنے دینا, خود نہیں اچھے مسلمان بننا جو بن رہے ہیں ان پر باتیں کرنا, ہے نا؟ تو یہ تھا ان کی روش. پھر کیا ہے تیسری بات وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی پہلی ہادو, دوسری کیا تھی؟ بصدہم. تیسری کیا ہے؟ واخذہم الربا. یعنی فا کے بعد پھر ایک نئی فہرست ان کی شروع ہو گئی, ہے نا؟ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سود کھاتے تھے, وہ سود جو تھے وہ لیتے تھے. واخذہم الربا, وہ لیتے تھے ربا. وقد نہو عنہ, جبکہ ان کو اس سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا تو پھر وہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا نا, ان کو اس سے بچ کر رہنا چاہیے تھا, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ بچتے, لیکن یہ کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا وہ کام جو تھے وہ پھر بھی کرتے تھے. تو یہود کی سود خوری اور حرام خوری جو ہے یہ بڑی مشہور ہے. جیسے ہمارے امت مسلمہ پر سود حرام ہے نا, ان پر بھی حرام تھا. آج امت مسلمہ بھی ہیلوں اور بہانوں سے اس کو اپنے لیے جائز کر رہی ہے نا. تو اور کتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جائز نہیں ہے. ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو ناجائز طریقوں سے حرام کو حلال کرتے تھے. تو عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے شخص تھے کہ کسی نے ان کے پاس 12 اوکیا سونا بطور امانت رکھا, اور جب مالک اپنی امانت انہوں نے طلب کی تو انہوں نے فوراً ادا کر دی. اب ان کے مقابلے میں ایک یہودی فحاش نامی تھا, کسی نے ان کے پاس 1 اشرفی بطور امانت رکھی, جب اس سے امانت مانگی گئی تو اس نے اس کا انکار ہی کر دیا. بالکل مکر ہی گئے کہ ہاں تو نے میرے پاس رکھی تھی. تو یہ بھی کیا تھا؟ ناجائز طریقے سے مال کو کھا جانا, یہ ان کی سنگدلی تھی. وہ مال سے بہت محبت کرتے تھے, اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس قوم کے اندر سودی کاروبار جو ہے وہ کتنا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب امت مسلمہ میں بھی اور پھر اسلامی ممالک میں بھی بہت تیزی سے یہ پھل رہا ہے اور پھیل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. چوتھی بات کیا تھی؟ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, کہ وہ ناس کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے تھے. تو ناس سے مراد اپنے بھی اور غیر بھی, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی, ہر طرح کے لوگوں کے مال کھاتے تھے. اور آج مسلمان بھی ایسے کھاتے ہیں. اور ناجائز طریقہ مال کو کھانے کا کیا ہے؟ کہ مال کو اس طریقے سے کھاتے تھے جو کہ یعنی اخلاقاً بھی برا ہے, قانوناً بھی برا ہے نا, اور جس کے اندر جو ہے وہ چوری, ڈاکہ, رشوت, غبن, ناجائز طریقوں سے, سود بھی اس میں آ جاتا ہے, ہر طریقے سے دھوکہ دے کر کسی کو, چیٹ کر کے, تجارت کا مال جو ہے اس کو غلط طریقے سے بیچ دینا. تو مختلف طریقوں سے وہ مال کھاتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ بزنس سچائی سے چل نہیں سکتا, جب تک جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں اور مکس نہ کریں غلط چیزوں کو اور دھوکہ نہ دیں تو ہماری تجارت نہیں ہو سکتی. وہ دودھ کو بیچنا لے لیں یا یہ کہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو دیکھ لیں کہ اگر یعنی ٹھپا جو ہے یا سیل کسی اور چیز کی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ہے, اور یہ ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی تھی. اور کون سی قوم ہے جن میں تجارت کے اندر کمی بیشی کرنے کی وجہ سے عذاب آیا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر کفر کی بات آئی, پیچھے آپ نے کفر سے شروع کیا تھا نا کہ کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں کے ساتھ, اور بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. پھر اس کی تعلیمات کی تفصیل ساری بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو انسان جو ہے وہ کفر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو علم نہیں ہوتا, اور یا پھر یہ کہ علم یقین کی حد تک نہیں پہنچتا, یا یہ کہ وہ دعویٰ تو کرتا ہے یقین بھی ہوتا ہے لیکن صحیح یقین نہیں ہوتا, یعنی عمل نہیں کرنا چاہتا. تو جب لوگ ایسا کرتے ہیں, باتیں کریں اور عمل نہ کریں, ہیلو بہانوں سے بدل لیں, چیز کو حلال کو جو ہے یعنی حرام کو کہیں کہ یہ حلال ہے. آج امت مسلمات میں سے بہت سے لوگ جو دین پر عمل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں دین ہے ہی یہ نہیں, وہ دین کو پیش ہی دوسری طرح کرتے ہیں, وہ آیتوں کو انہوں نے توڑ مروڑ لیا. تو یہ ہے ان کا کفر اور یہ ہے ان کی زیادتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے پڑا تھا کہ جو عذاب تیار کیا ہے وہ ایسا عذاب ہے جو عذاب مہینہ ہے, آیت 151 میں آپ نے یہ پڑھا تھا, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ہے, بڑا ہی سخت ہے لوگوں اللہ کا عذاب. اپنی انسان کی جلائی ہوئی آگ برداشت نہیں ہوتی, تو اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم جو ہے اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جو سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا, وہ کیا ہے کہ آگ کے چپل ہوں گے جو جہنمی پہنے گا, اور جب وہ پہنے گا تو اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے اس کے اثر سے. اور اب جن علاقوں میں گرمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے, آپ دیکھیں گے کیسے جو ہے وہ سر کھولتا ہے, دل کھولتا ہے, دماغ کھولتا ہے, کیسے لگتا ہے کہ ہر چیز جل رہی ہے نا, تپش محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کے دردناک عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہم لا تجلنا منہم. پھر اگلی آئے جو ہے یہ بڑی اہم ہے, فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اب یہاں پر جو ہے بات تو عقائد کی اور عبادات کی ہے, لیکن آغاز کیسے کیا؟ لیکن راسخون فی العلم, کہ وہ لوگ جو کہ علم میں پختہ ہیں, اور علم میں جو پختہ لوگ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی علم میں پختہ سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ بھی ہاں ان کو علم آتا ہے اور بہت اچھا آتا ہے, بلکہ اس سے مراد وہ علماء ہوتے ہیں یا وہ عوام میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوب حقیقی علم پر, جو شریعت کا اور دین کا علم ہے اس پر خوب جمے ہوئے ہیں. راسخ, رسخا کے معنی آپ نے پڑھے تھے, کیا ہے؟ گڑی بھی ہونا کوئی چیز, راسخ جیسے دل میں کوئی چیز گڑ جائے. تو جو علم ہے ان کے دل میں خوب جمع ہوا ہے, جس بھی عقیدے پر جس بھی تعلیمات پر وہ ایمان لائے ہیں, تو وہ تعلیمات جو ہیں وہ ان کے دل کے اندر, ان کے کردار اور اخلاق کے اندر گڑی ہوئی ہیں. یعنی منزل من اللہ, وہی کا جو علم ہے جس سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں, اور انبیاء کا جو اسوہ ہے وہ اس کے ان کے اندر گڑا ہوا ہے. وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں, وہ اباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے پابند نہیں ہیں, وہ رسم و رواج جو دین میں بھی آ گئے ہیں, کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو دین کا حصہ بن گئے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ دین سمجھتے ہوں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں, والمؤمنون, اور وہ ایمان لانے والے بھی ہیں. یعنی شریعت ان کے لیے بس ایک نمائشی جالا نہیں ہے. نمائشی جالا کیا ہوتا ہے کہ باہر بازار میں گئے, عوام میں نکلے, تو بس ظاہری طور پر, لیکن حقیقی طور پر جو ہے وہ راسخون فی العلم کی کیفیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن نفوس کو, جن نفوس قدسیہ کو, جن نیک لوگوں کو جو ہے یہ ٹائٹل دیا ہے راسخون فی العلم کا, تو یہ یہود سے ممتاز کرنے کے لیے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ علماء ہیں, نہیں, کہا راسخون فی العلم, یعنی آندھی کے خس و خاشاک کی طرح ہوا کے رخ پر اڑنے والے نہیں ہیں, چٹانوں کی طرح اپنے موقف پر جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں. کیا ہوتی ہیں چٹانیں ہی, جب آندیاں اٹھتی ہیں تو چٹانیں جمی رہتی ہیں نا, باقی تو گھونسلے اور پتے اور جو بھی خس و خاشاک ہوتے ہیں, گھاس پھوس, وہ تو اڑ جاتا ہے, بعض کچے گھر بھی اڑ جاتے ہیں, جو مضبوط ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں. اسی طرح جب آندھیوں کے علاوہ طوفان آتے ہیں, جب بہت زیادہ تند و تیز بارش کے ریلے ہوتے ہیں, سمندر میں سے بعض طوفان جب بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو مضبوط چیزیں ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں، باقی سب چیزیں بہہ جاتی ہیں پانی کے ریلوں کے ساتھ ہی نا. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب سوسائٹی میں بدعتوں کا رواج ہو جائے، جب سوسائٹی میں رسم و رواج کو لوگ دین سمجھنے لگیں، جب خاندان کی جو آباؤ اجداد کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے لوگ پابند ہو جائیں اور دیکھیں نا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں، یعنی اصل علم والے وہ ہوتے ہیں جو پھر جم جاتے ہیں، پھر وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. اور اہل یہود میں بھی، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ جو تھے ایسے پائے جاتے تھے، اور ان میں سے کون لوگ تھے؟ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، یعنی ان کے ساتھی جو کہ ایمان لائے اور سچا ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو بھی یہود و نصارہ جو تھے وہ ان کی باتوں جو تھی ان پر انہوں نے یقین نہ کیا، ہے نا. بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو تمام ایسے لوگ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس میں ہمیں حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں ان کا نام سر فہرست ملتا ہے کہ وہ ایمان لائے. تو یہاں پہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ کیا کرتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ والیوم الاخر اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی. تو یہاں پر بھی ہمیں عقائد میں سے بھی اور عبادات میں سے بھی چند چیزوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ رسول پر ایمان بھی ملتا ہے اور کتابوں پر ایمان بھی ملتا ہے نا. تو دوسرے اور آخرت پر ایمان بھی ملتا ہے، اور عبادات میں سے ہمیں نماز ملتی ہے اور زکوٰۃ ملتی ہے، دو چیزوں کا خاص طور پر جو ذکر ملتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ یعنی راسخون فی العلم جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے قواعد، اس کی بنیادوں کا، دین کی نصوص کا علم رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، جو صحیح دین ہے اس کو جانتے ہیں. اب ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو سپیچیں، تقریریں، کتابیں، بہت سی چیزیں جو گروسری سٹور پر اور بسوں میں اور ادھر ادھر ہر جگہ مل رہی ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ سند نہیں ہوتی، صحیح علم نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، اور لوگ جو ہے اسی سے آگے وہ چلتی ہیں اور لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کتاب میں ہی پڑھا ہے، لیکن کتاب میں کوئی آیت نہیں ہوتی، کوئی حدیث ہے تو اس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، ہے نا. کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بعض، کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی شمار، ہم تمام مسلمانوں کا شمار ان ایسے لوگوں میں ہو، راسخون فی العلم، تو اس کے لیے جو ہے کیا ضروری ہے؟ سب سے اہم یہ ہے کہ العلم پر ہولڈ ہو. اور العلم کیا ہے؟ القرآن ہے. یعنی آج کے دور میں تورات کی بات تو ہو گئی، لیکن اور وہ لوگ بھی قرآن پر ایمان لے آئے نا، تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کا علم جو ہے اس پر ہولڈ ہونا چاہیے. اسی لیے آپ کی اس کلاس میں سب سے زیادہ زور جو ہے قرآن پر دیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کو روٹ بتاتے ہو، آپ کو اصل پتا ہو، آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں بغیر ترجمے کے آپ کو آتی چلی جائیں، اور آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پہلے سے بہت بہتری محسوس کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے آپ کو کسی بھی ترجمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہولڈ کے لیے کیا ہے، کہ آپ قرآن کی تلاوت کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ آتا جائے، دین کی بنیادوں کا علم آپ کو ہو. اور اگر کہیں یعنی ایک ہی لفظ کے اندر علماء اختلاف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، کیا ریزن ہو جاتی ہے، اور اختلاف کی حقیقت کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ کے اختلافات کی حقیقت پھر آپ کو سمجھ آئے، ہے نا. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ العلم ہو، قرآن کے ٹیکسٹ کا علم ہو، اس دین کے قواعد کا، دین کے نصوص کا علم ہو. اور آج جو ہے میں ابھی بھی پچھلے دنوں آج کل فلائر آ رہے ہیں جو سمر اسکول کے میں دیکھ رہی تھی، ہمیں ملتا ہی نہیں. یعنی بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں قرآن نہیں ملتا، فلسفہ ملتا ہے، فقہ ملتی ہے، اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں، یعنی کتابیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، کچھ حفظ کا حصہ مل جاتا ہے، کچھ حفظ کا حصہ مل جاتا ہے، کچھ یہ کہ ہاں تلاوٹ ہی کی جائے گی تجوید، لیکن ترجمے میں لوگ آتے ہی نہیں. یہ ہے اصل روشنی. یعنی دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو قرآن کی ٹھیک تلاوت آتی ہو کم از کم، باقی تو بہت سے قرآن کے حق ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی صحیح سمجھ ہو، تب سے ہی جو ہے انسان راسخون فی العلم بنیں گے. پھر جب کوئی بھی سوسائٹی میں بغیر علم کے، یعنی العلم کے بغیر عمل کر رہا ہوگا، تو آپ دلیل سے بات کر سکتے ہیں، یعنی قرآن ایسے کہتا ہے. اور اب جب عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، سنا ہے کہ ایسے ہے، دیکھتے ہیں، یا خاندان والے کہتے ہیں، یا رسم و رواج یہ ہے، یا لوگ کہتے ہیں، تو ہم نے اپنی آخرت کا معاملہ اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے. تو کیا ضروری ہے؟ وہ تو ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول پر اور آخرت پر اور کتابوں پر. تو آج ہمارا ایمان لانا خالی ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام آپ اور میں اور ہم سب مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، قرآن کو کھولیں اور قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے، قرآن کا جو متن ہے، عربی میں اس کو متن، اصل قرآن جو ہے، یعنی ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ، قرآن کو قرآن سے سمجھیں، اور پھر اس کے ساتھ یعنی مختلف تفاسیر. آپ کو جب قرآن کا اصل ترجمہ آ جائے گا نا، آپ تفاسیر ساری پڑھ لیں گے. اگر آپ 5, 10, 7, 2 ابھی نہیں بھی پڑھ سکتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یعنی آپ جو ہیں اگر اصل قرآن کے متن کو سمجھیں گی، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ، ابھی آپ 1, 2, 3 جو خاص، جیسے معرف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، یا تدبر قرآن ہے، کچھ بھی 2-3 بھی اچھی آپ تفاسیر جو کہ صحیح مستند ہیں اور لکھی بھی ہیں، آپ اپنے سامنے رکھتی ہیں اور پڑھتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ اور بڑھا سکتی ہیں جو جو علم بڑھے گا. لیکن سب سے پہلے ترجمہ جو ہے نا، اس سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت محنت کریں اس کے لیے، رٹیں، سمجھیں، ڈکشنری کنسلٹ کریں، لیکچر کو غور سے سنیں، جہاں جہاں سے بھی ملتا ہے. کیونکہ ابھی تو آپ اتنا دیکھیں، پہلی دفعہ جب پڑھتا ہے انسان بس گزرتا ہی ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کوئی 5-4 دفعہ جب آپ پڑھیں گی نا، پھر آپ کو پھر سمجھ آئے گی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لطف اور لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اپنے علاوہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے زندگی کے ساتھی کو، یعنی اس پر خوش نہ ہو جائے کہ ناظرہ پڑھا دیا. ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا کہ ناظرہ پڑھاؤ اور پارٹی کر دو، شروع کر دو تو ایک پارٹی، اینڈ کرو تو ایک پارٹی، اس کے بعد ماں باپ فارغ، مساجد فارغ، سینٹر فارغ. بچوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، پھر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ناول، موویاں، ڈرامے، افسانے، اور پھر کہتے ہیں کہ کہنا نہیں مانتا، یہ باپ کو مارتا ہے، ماں کے آگے بولتا ہے، گھر میں رکتا نہیں، سنتا نہیں، سنتی نہیں، ساری باتیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو وہ دیا نہیں، ان کو ہم نے راسخون فی العلم بنایا ہی نہیں نا. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بچوں کو قرآن ورڈ ٹو ورڈ پڑھانا ہی پڑھانا ہے. ناظرہ ریڈنگ ہو گئی، اب اس کے بعد فوراً اور جہاں بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ پڑھایا جا رہا ہے، یعنی آپ سوچے تو صحیح، جو دے رہا ہے یہ، اگر وہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں دے رہا، جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس کو فوکس کریں جہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی ساری چیزیں. اگر سب کچھ ہوا اور قرآن ہی نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی اصل تک کوئی تو پہنچے نا، ہم اور ہماری جنریشن دونوں کا پہنچنا ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیز بہت اہم ہے. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا ہے نا. تو یعنی وحی متلو اور غیر متلو، اس جس سے قرآن بھی مراد ہے اور سنت بھی. تیسری بات کیا ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اور چوتھی بات یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آسان بات نہیں اختیار کی گئی، مقیمینہ کہا گیا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. یعنی سیدھے سادے الفاظ جو آپ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھے تھے، وہ کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو یہاں پہ مُقِيمِينَ الصَّلَاةَ کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کا فرق ہے، مُقِيمِينَ کہا گیا، تو گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز صرف قائم کرنے والے نہیں ہیں، خاص کر نماز کو قائم کرنے والے ہیں. یہ انداز کا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو گرامر تو اس وقت نہیں سمجھا رہی، لیکن اس کے ترجمے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ صرف نماز قائم کرنے والے نہیں ہے، خاص کر نماز کو قائم کرنے والے ہیں. یہ فرق ہے، یعنی اسلوب بدل دیا گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، مقیمون الصلاۃ، تو مقیمینا کیوں کہا گیا؟ اگر کہا جاتا ہے نا مقیمونا، تو مانی تھے نماز قائم کرنے والے، تو اب کہا گیا مقیمین الصلاتا، تو معنی یہ ہے کہ خاص کر نماز کو قائم کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ایمان لانے والوں کی غیر معمولی تعریف کی گئی ہے، ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ نماز کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے کیا کہی گئی، والمؤتون الزکاۃ، کہ وہ زکات کو ادا کرنے والے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ پابندی سے ادا کرنے والے ہیں، ایسے نہیں کہ بس زکات دے دی، نہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی جو خاص کر زکات کو دیتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، پورا حساب کتاب کر کے. اپنے جہاں حقوق ہوتے ہیں نا، بڑا حساب کتاب کرتے ہیں، اور زکات دینے کی باری ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ امی نے اتنا دیا تھا اور ابو نے اتنا دیا تھا. بیچ میں جو گلتا رہتا ہے، جو شوہر سے مطالبہ، ادھر اسے گفٹ وغیرہ، پتہ نہیں اس کو تولتے ہیں کہ پھر نہیں تولتے، تو اس کو بھی صحیح طریقے سے دینا زکات کو، یہ بھی ضروری ہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور آپ کو بتایا ہی تھا کہ ایمان ایک ہوتا ہے کہ صرف مان لینا، کہ ایمان تو لائے ہیں اور کیا کیا کہ بس مان لیا کہ ہاں بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایمان کی ایک شکل ہے. لیکن کیا ہے کہ منہ سے اقرار کر رہے ہیں لیکن ایمان آپ کے دل کی گہرائی تک نہیں پہنچا. بعض لوگوں کی دل کی گہرائی تک بھی ہوتا ہے لیکن عمل تک نہیں پہنچتا. بعض عمل کر رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں قرآن کی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ایمان ہی نہیں لائے ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ مکمل جو ہے وہ ایمان لانا ہے، سلیم الفطرت بننا ہے، اللہ کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی تعلیمات پر ایمان لانا ہے، کہ زبان سے بھی، دل سے بھی، دماغ سے بھی، اور پھر جسم کے اعضاء پر عمل کرنے لگے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں آیا وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو وہ فنا ہو جانے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ پھر تیاری کرنی ہے موت کی، قبر کی زندگی کی اور آخرت کی. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو دنیا میں آیا مرا تو ختم، نہیں، جو دنیا میں آتا ہے وہ زندگی کے پھر تین دوروں سے گزرتا ہے. ایک ہے دنیا کی زندگی، دوسری ہے قبر کی زندگی، اور تیسری ہے پھر آخرت کی زندگی. قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کا دار و مدار، اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں دنیا کی زندگی پر. آپ سوچ لیں آخرت کی زندگی بہت لمبی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں خالدین فیہا، پھر کہتے ہیں ابدا بھی ساتھ، اس کو بھی لگا دیتے ہیں، ہے نا. تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے کیسے گزاری. یہ ہے مختصر، یہ ہے بہت تھوڑی سی، یہ ہے بہت چھوٹی سی، یہ ہے بہت ناپائیدار، لیکن یہ ہے بہت قیمتی، یہ ہے بہت اہم. ٹائم از گولڈ، وقت بہت قیمتی ہے. کیوں؟ اس میں ہمیں آخرت کمانی ہے. اگر اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس میں آخرت کی کمائی نہ کی، تو پھر کیا بنے گا؟ کہ اگر کسی نے صحرا کا سفر کرنا ہو اور اس کے پاس ایک ہی روٹی ہو تو اس کو پرندوں کے آگے نہیں پھینکے گا، اس کا ایک ایک نوالہ بچا کر رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر کوئی صحرا عبور کر رہا ہو اور اس کے پاس پانی کی ایک ہی چھاگل ہو، ایک ہی گلاس ہو، اسے ہاتھ پاؤں نہیں دھوئے گا، اسے منہ نہیں دھوئے گا، کیا کرے گا؟ ایک ایک بوند کو پینے کے لیے بچا کے رکھے گا کہ اگر پانی نہ ہوا تو مر جاؤں گا. یہ ایک ہی زندگی ہے، جب اسے آخرت کمانی ہے، اس کو ہنس کھیل کر، اس کو سو کر، سوتے ہی رہنا، بولتے ہی رہنا، باتیں کرتے رہنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، خوش گپیوں میں مصروف رہنا، ایسے ہی ونڈو شاپنگ کرتے رہنا، مال میں جانا بڑا پسند ہے، فیشن بڑا پسند ہے، کپڑے خریدنا بڑا پسند ہے، اس کے پاس اتنا لوگوں وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچے کہ آج فیشن کس کا ہے، آج جو ہے وہ مال میں ونڈو ایسے ہی شوقیہ. ہم بہت سے کام شوقیہ کرتے ہیں، اس کا ایک ہی شوق ہوتا ہے، اس کا ایک ہی ذوق ہوتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے، اس کو ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں اور مجھے جو ہے وہ جنت مل جائے، رب کی رضا مل جائے. میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ کپڑے تھوڑے بھی ہیں، کپڑے چھوٹے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، گھر چھوٹا بھی ہے، تنگی بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جاب ہے یا نہیں ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، وہ ان غموں کو غم نہیں بنا لیتے. ان کا ایک ہی غم ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. کیسے میرا رب راضی ہوگا، کیسے میں آخرت میں کامیاب ہوں گی، ایک ہی ان کا غم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. وہ ان بچوں کی طرح نہیں ہوتے جیسے بچہ بازار جاتا ہے جو کھلونا دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ مجھے کھلونا لے دیں، جو چیز دیکھتا ہے نا کہتا ہے یہ مجھے لے دیں، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتا ہے. آپ کہیں پارک لے جائیں، کہیں وہ جہاں پہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں کھیلے وغیرہ، ہر جھولے پہ کہتا ہے کہ بیٹھنا ہے، وہ نہیں سمجھتا $10 لگ رہے ہیں، 20 لگ رہے ہیں، دو چار ماں باپ نے لے دیے کافی نہیں، ہر کھلونا لینا چاہتا ہے، ہر چیز لینا چاہتا ہے، ہر جھولے پہ بیٹھنا چاہتا ہے. آج یہی حال جو ہے نا ہمارا، ہمارے نفس کا ہے. ہمارا نفس تو اس بچے کی طرح ہے کہ 2 سال دودھ پینے کے بعد بھی نا وہ کہتا ہے دودھ پینا ہے اور پینا ہے اور پینا ہے. اور اب ماں جو ہے وہ یہ تو نہیں سوچتی کہ میرا بچہ روئے گا اگر میں نے دودھ چھڑایا تو، وہ اس پہ ترس تو نہیں کھاتی، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے جب میں چھاتی سے لگاتی ہوں تو خوش ہوتا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے اور میں اس کو دودھ پلا نہیں سکتی، اور پھر اس کو ہٹا دیتی ہے، روتے بچے کو ہٹا دیتی ہے، روتا رونا اس کا دیکھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے بچہ روٹی کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن اس رونے کے بعد یہ نفس تو روئے گا، یہ نفس تو چاہتا ہی آرام ہے، خواہشات کی تکمیل ہے، منمانیاں ہے، فیشن ہے، دنیا کی محبت ہے اس کے اندر. اس کو رلائیں اگر یہ مانگے تو کوئی بات نہیں. دودھ پیتا بچہ جب دودھ چھوڑا جاتا ہے تو روتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، پھر سنبھل جاتا ہے. یہ تھوڑی دیر پریشان ہوگا، جب نیند سے اٹھیں گے نماز کے لیے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، جب نیند سے اٹھائیں گے اس نفس کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، بوجھل پر محسوس ہوگا، لیکن پھر کیا ہے کہ پھر شوق بھی ہونے لگے گا، ایک وقت ہوگا نیند خود بخود بغیر الارم کے کھل جائے گی. پھر اللہ کی ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، دوسری طرف نفس اور سوسائٹی کا، تو دل کے اندر الارم بجے گا، پھر کیا ہوگا کہ خود بخود احساس ہوگا کہ نہیں اللہ کا اگر یہ حکم ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی نا. تو یہ ہے آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اتنا ہی کافی تھا کہ اگر اللہ کہتے کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ ان قریب اجر دے گا، پھر ساتھ میں عظیمہ بھی کہہ دیا کہ صرف اجر ہی نہیں دوں گا، شاباش نہیں دوں گا، صرف ریوارڈ ہی نہیں دوں گا، بہت بڑا دوں گا. عزم سے عظیمہ لوگوں، میں جو دوں گا نا، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہو، لیکن جو میرے پاس ہے سا ان قریب ملے گی، جلدی ملے گی. دل چھوٹا نہ کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، نقد نہ مانگا کرو، جلدی ملے گا. میں تو سوچتی ہوں دنیا میں بھی ادھار ہے. آپ آج کل بہار کے موسم میں جو چاہے کہ اس کے گھر کے باہر گلاب کے پھول کھل جائیں تو نہیں کھل سکتے، وقت لگے گا، دو تین مہینے یا جتنا بھی اس پودے کو باہر آنے کا اس کا وقت، ہر پودے کے باہر آنے کے لیے، اس کے اوپر پھل پھول لگنے کے لیے وقت لگتا ہے نا. تو پریشان نہ ہو اگر دنیا میں نیکیوں کا بدلہ نہ ملے، اس کے لیے آخرت ہے اور پھر بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.